La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. یہ دوسرے پارے کا آغاز ہے. اس میں حق تعالی شانہ قبلے کے متعلق جو اس زمانے میں پیش آئے تھے مسائل اور اعتراضات اشکالات ان کا جواب دیا ہے. پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی طرف سے جو ان کے عقائد و نظریات تھے, باطل اعمال تھے, ان کو ختم کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا, یہ لوگ یہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ ملت ابراہیمی کیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت و مذہب, اور پھر اس کی اتباع اور اس کے کامل ہونے, مکمل ہونے, افضل ہونے, اکمل ہونے کا بیان تھا. اسی طریقے سے ان آیتوں میں جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کا منشا یہ بتلانا بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تمام ملتوں میں افضل ہے, ان کا قبلہ بھی تمام قبلوں میں افضل ہے. بناء کعبہ, کعبۃ اللہ کی تعمیر ان کی جانب سے خصوصی طور پر ہوئی تھی, اور حضرت ابراہیم نے بھی, حضرت آدم علیہ السلام نے بھی, ان کا جو قبلہ تھا کعبۃ اللہ تھا. کعبۃ اللہ کو کئی اعتبار سے فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اہل کتاب کو مسلمانوں سے جن چیزوں میں حسد تھا ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کے حصے میں جمعہ کا دن آیا. کسی نے جو ہے اتوار کو چوز کیا, کسی نے ہفتے کو چوز کیا, سنیچر کو. مسلمانوں نے اپنی عبادت کے لیے جمعہ کو اختیار کیا, تو جمعہ کا دن اپنے لیے مبارک بابرکت بنایا, تو اس سے حسد ان کو اس سے بھی ہوتا ہے. دوسری چیز حضرت عائشہ نے فرمائی کہ آمین, امام کے پیچھے مسلمان آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ مکمل ہونے پر, اس سے بھی ان کو بڑا حسد ہوتا ہے. تیسری چیز حضرت عائشہ نے فرمائی کہ جس سے اہل کتاب کو زیادہ حسد ہوا وہ ایک قبلہ ہے, کہ مسلمانوں کا قبلہ بدائے بیت المقدس کے کعبۃ اللہ کو بنایا گیا, مکے کے اندر اللہ کے گھر کو. اور یہ ایسی چیز ہے, علماء نے اس کی تاریخ بھی عجیب و غریب بیان کی ہے, کہ انسان مٹی سے ہے اور مٹی کی بنیاد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روز زمین کو پھیلایا ہے, علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت جہاں سے مٹی پھیلی ہے وہ کعبۃ اللہ ہے, وہ نقطہ ہے, وہ دائرہ جہاں سے شروع ہوا زمین کا پھیلنا وہ کعبۃ اللہ ہے. تو گویا اس میں اشارہ بھی یہ ہے کہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا گیا ہے وہ انسانوں کی مبدا, انسان کا مرکز, انسان کا آغاز, انسان کا مرجع جس جگہ ہوتا ہے, لوٹنے کی جگہ بھی وہی ہے, جہاں سے آئے وہیں جانا ہے, مٹی میں آئے تھے مٹی میں ملنا ہے, مٹی سے جا کے رجوع کرنا ہے. تو اصل مبدا ہمارا جو مٹی کا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے, اور کعبۃ اللہ کیا چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی جگہ ہے. کس جگہ سے تجلیات ہوتی ہیں, بیت المعمور, بالکل بیچوں بیچ کعبۃ اللہ کے آسمانوں کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے. فرشتوں سے کے جو قبلہ کا بالکل اوپر والا حصہ ہے عرش الہی ہے. تو عرش اوپر ہے, اس کی تجلیات, فوکس, انوارات وغیرہ پورے نازل ہوتے ہیں بیت المعمور پر. پھر بیت المعمور سے جو عکس پڑتا ہے انوارات و تجلیات کا وہ کعبۃ اللہ پر, اللہ انوارات الہی, تجلیات الہی ہے وہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے انتظامات، ان کی تجلیات وغیرہ. تو کعبہ جو ہے ہمارا سب کا مبدا ہے، بنیاد ہے، انسان کے وہاں سے آنے کی جگہ ہے، زمین پھیلنے کی جگہ ہے، تو اس اعتبار سے بڑی عظمت والی جگہ ہے. تو عظمت والی جگہ کو عظمت والے رسول کے لیے منتخب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز اللہ رب العزت نے اعلیٰ منتخب فرمائی ہے. آپ کا خاندان اعلیٰ ہے، آپ کے صحابہ اعلیٰ ہیں، آپ کے ساتھی اعلیٰ ہیں، آپ کا نسب اعلیٰ ہے، آپ کا زمانہ اعلیٰ ہے، آپ کی کتاب اعلیٰ ہے. آپ اعلیٰ ہیں تو آپ کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اعلیٰ رکھی ہیں. قبلہ بھی آپ کو سب سے الگ. حضور کی بھی خواہش یہی ہوتی تھی کہ بھائی اہل کتاب کو تو وہ ملا، ان کی اپنی جگہ، مجھے یہ ہونا چاہیے. حضور کی بھی خواہش رہتی تھی کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا امتیاز الگ ہو، شان الگ ہو، اسپیشلٹی الگ ہو، خصوصیات الگ ہو. تو کعبے کے بارے میں بھی حضور کا نظریہ یہی تھا. حضور بہت اس کا سے محبت بھی فرماتے تھے. چنانچہ وہ جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مغموم لہجے میں کہنے لگے تھے کہ اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، مجھے تجھ سے محبت ہے، اگر یہ لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ کا گھر ہے وہ یقیناً. تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو بطور قبلے کے منتخب فرمایا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو روایتیں آئی ہیں اسے عرض کیا گیا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کعبے کا وہ ڈائریکشن لیتے تھے جس ڈائریکشن سے کعبہ بھی سامنے آتا تھا نماز پڑھتے وقت میں، بیت المقدس بھی سامنے آ جاتا تھا، تاکہ دونوں قبلوں کی طرف کسی کو اشکالی نہ ہو، اعتراض ہی نہ ہو، نہ اہل کتاب کو اعتراض ہو، نہ جو ہے مشرکین مکہ کو. مشرکین مکہ کو، مکے والوں کو، کفار مکہ کو عقیدت تھی کعبے سے زیادہ بیت المقدس کے مقابلے میں، اور ادھر بیت المقدس سے عقیدت اور عظمت زیادہ تھی اہل کتاب کو، کیونکہ پرانے انبیاء کا، سابق انبیاء کا قبلہ تھا وہ. تو یہ بھی حکمت تھی اس کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس میں کئی حکمتیں تھیں. ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی تھی کہ مکے سے تعلق رکھنے والے جو صحابہ اکرام تھے ان کو جانچنا بھی مقصود تھا کہ بنائے کعبہ کو چھوڑ کر کے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کر رہے ہیں. سوالات اٹھے تھے، جانچنا مقصود تھا کہ حکم کی تابع داری ہوتی ہے یا وہی فرسودہ خیالات اور وہی عقیدت لیے ہوئے ہیں لوگ. دوسری آزمائش یہ بھی تھی کہ جو اہل کتاب تھے، یہودی جو تھے، ان کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ بھائی یہ پیغمبر وہ ہیں کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اور ان کو تھوڑا اسلام سے قریب کرنا بھی مقصود تھا کہ دیکھو جن انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تم اتباع کرتے ہو، ان کے قبلے کی یہ بھی پیروی کرتے ہیں. تھوڑے دن کے لیے اللہ پاک نے اس طرح کروایا تاکہ وہ لوگ بھی مانوس ہو جائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے. تو مانوس ہونے والے مانوس ہوئے، اعتراض کرنے والے اعتراض کیے. اعتراض کیا کیے؟ مکے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے نماز پڑھتے تھے، مدینہ آنے کے بعد میں دونوں کو سامنے لانا مشکل ہو گیا کہ کعبے کی طرف رخ کرے تو بیت المقدس کو پیٹھ ہوتی ہے، بیت المقدس کو پشت کرے، اس کی طرف رخ کرے، کعبۃ اللہ بالکل مخالف میں آ جاتا ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ کعبے کے بیت المقدس ہی کو قبلہ بناؤ. بعض روایتوں میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اللہ پاک کا حکم نہیں آتا تھا، اہل کتاب کی منتخب چیزوں کو لیتے تھے. تو اہل کتاب کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس تھا. تو یہاں پر مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کو چوز کیا تھا. یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض صحابہ کرام سے یہ روایت ہے 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملے تھا کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرماتے رہے. جو بھی اس کے اندر حکمتیں ہوں واللہ اعلم. تو اس پر اس موقع سے اعتراض یہ اٹھا، بعض لوگوں نے کہا لگتا ہے محمد تردد میں ہے، کبھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں کعبے کی طرف، کبھی جو ہے بیت المقدس کی طرف، نعوذ باللہ من ذلک. کہنے والے یہ بھی کہنے لگے یہ ہو سکتا ہے یہاں قبلہ ہی ہمارا بنا لیے تو ہمارا دین بھی لے لیں گے. بولتے نا بھائی یہاں تک آ گئے اور آگے بھی آ جائیں گے. تو ان لوگوں نے بھی یہ بھی اعتراض کیا. کفار مکہ میں سے بعض نے کہا کہ محمد اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر کیوں چلے گئے، یا وہ ملت ابراہیم کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں، وہ ان کا تو قبلہ کعبہ ہونا چاہیے تھا، اس پر بھی اعتراض ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مختلف قسم کے اعتراضات ہوئے، اللہ پاک نے انہیں اعتراض کا ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، جو چاہے اللہ دے گا حکم، تم کو کیا غرض. سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بعض بیوقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے قبلے سے جس پر وہ لوگ تھے پہلے، کس چیز نے ان کو پھیر دیا، کیوں پلٹ گئے قبلے سے. قل، آپ فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ جس طرف حکم دے گا اس کی حکومت چلے گی. تو یہ حاکمانہ جواب ہے، کیوں بھائی میں نے حکم دیا ہے، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے کہ کل کے دن ادھر پڑھ رہے تھے، آج کے دن ادھر پڑھ رہے تھے، میرا حکم ہے، میں جدھر چاہے حکم دوں گا نماز پڑھنے کا ان کو. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. تو قبلے کا مسلمانوں کے لیے منتخب فرمانا اللہ کی طرف سے صراط مستقیم ہے. یہ اللہ جس قبلے کو قبلہ بنائے وہ صراط مستقیم ہے. اسی وجہ سے ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم. ہمارے جیسی نماز جو پڑھے گا، حضور نے فرمایا ہے، اور ہمارا قبلہ جو اختیار کرے گا، اور ہمارا ذبیحہ جو کھائے گا، فذلك المسلم، وہ مسلمان ہے. مسلمان کی پہچان ان تین چیزوں سے کی جا سکتی ہے، نماز دیکھو اس کی، قبلہ دیکھو اس کا، ذبیحہ دیکھو اس کا، ہمارے موافق ہے تو مسلمان ہے. تو قبلہ آئیڈینٹیٹی ہے، قبلہ پہچان ہے، قبلہ ایک معیار ہے مسلمانوں کا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف جس کو ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں، ان کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے. تو جن لوگوں نے کعبے کو رخ قبلہ بنایا وہ بھی ٹھیک کیا، جن لوگوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا وہ بھی ٹھیک کیا، پھر 16-17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم ہو گیا کہ کعبے کو پھر سے قبلہ بنا لو، وہ بھی ٹھیک ہوا. کیوں؟ اللہ کی حکم چل رہا ہے، اللہ پاک کا، اللہ جو بولیں گے وہ سننا ہے، عبادت اللہ کی ہے. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان اپنا رخ جو کعبے کی طرف کرتے ہیں وہ صرف ڈائریکشن کے لیے ہے، ورنہ وہ کعبے کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اصل مسلمانوں کی توجہ، اصل مسلمانوں کا دل کا ڈائریکشن وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے. ہم صرف ایک یکجہتی کے لیے، اتحاد کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکسانیت دکھائی ہے بعض چیزوں کے اندر، سکھائی ہے، اتحاد سکھایا ہے. ایک لمبی بحث ہے، مضمون ہے لمبا، کہ اسلام میں رنگ کے اعتبار سے اتحاد نہیں ہے، ملک کے اعتبار سے اتحاد نہیں ہے، جغرافیائی اعتبار سے اتحاد نہیں ہے. بعض عبادتوں میں اسلام، جیسے نماز ہے، قبلے کے اعتبار سے متحد بنایا ہے، حج ہے، اس کے اندر اعمال اور ڈریس کے اعتبار سے متحد بنایا ہے. اسی طریقے سے عقیدے اور اعمال کے اندر بھی بعض اعتبارات سے، عقیدہ اور فکر کے اعتبار سے تو سب پوری دنیا کا اتحاد ایک ہی ہے، سب کا فکر وہی ہونی چاہیے، سب کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے، سب کا نظریہ وہی ہونا چاہیے، سب کا خیال وہی ہونا چاہیے. تو اسلام جن چیزوں کو فوکس کرتا ہے اتحاد کے لیے، لوگ ان چیزوں میں آج کل اتحاد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے اتحاد کی شکلیں بنا رہے ہیں لوگ. اسلام کی بنیادی جو چیزیں ہیں اتحاد کی، وہ یہ کہ فکر اور خیال، عقیدہ، نظریہ، فکر، ہم آہنگی جو ہونی چاہیے سب کی ایک ہی ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے قبلے کا رخ. اس میں کیا چیز سکھائی جا رہی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ایک ڈائریکشن کو متعین کیا ہے. اجتماعی عبادت کا نظم الگ ہے، انفرادی عبادت کا نظم الگ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اجتماعیت کے ساتھ ایک رخ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، کسی بھی رخ کے ساتھ انجام دیا جا سکتا ہے، انفرادی عبادت ہے. اجتماعی عبادتوں کے اندر، خاص طور پر روزے، نماز کے اندر اور حج کے اندر، ایک یونیفارم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یکسانیت دی ہے اور اتحاد دیا ہے. اس کی وجہ بھی بڑی ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعیت کے ساتھ ایک اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد سکھانا چاہتے تھے کہ میرے دربار میں آؤ، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، امیر ہو یا غریب ہو، قدیم ہو یا جدید ہو، مسلمان تھے یا قریب قدیم پہلے زمانے میں مسلمان تھے یا نہیں تھے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. قدیم الاسلام ہو، جدید الاسلام ہو، پہلے اسلام لائے ہو، بعد میں اسلام لائے ہو، سب ایک ہی دربار میں اللہ کے آگے حاضر ہو کر کے یکسانیت دکھانا ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جیسے وہ کر رہا ہے ویسے ہی کر کے اللہ کے آگے اپنی یونٹی بتاؤ، اتحاد بتاؤ. نماز کے اندر کئی چیزوں کا درس ہے، اتحاد بھی ایک درس ہے نماز کے اندر. مسلمانوں کو یونٹی سکھائی جاتی ہے نماز کے ذریعے سے, اتحاد سکھایا جاتا ہے, اتباع سکھائی جاتی ہے, اپنے امام کو کیسے فالو کرنا, اپنے بڑے کو کیسے فالو کرنا ہے, وہ جھکے تو جھکنا ہے, وہ اٹھے تو اٹھنا ہے, وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو, وہ سلام پھیرو تو تم بھی سلام پھیرو اس کے ساتھ. یہ ایک نظام ہے مستقل اسلام کا, ان شاء اللہ تعالیٰ بعد میں اس کے اوپر بیان کیا جائے گا. تو غرض یہ کہ حق تعالیٰ شانہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی طرف سے سوالات ہوں گے, بعض لوگ آ کر کہیں گے کہ بھئی یہ قبلہ پہلے تھا, اب کیوں ادھر ہو گیا, کیوں ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرق بھی اللہ کی ہے, مغرب بھی اللہ کی ہے, اللہ جدھر چاہے رخ کرنے کا حکم دے, بس وہی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. یہی چیز تو اصل ہے. یہدی میں شاء اللہ صراط مستقیم, اللہ کا جو حکم ہے اسی کے مطابق چلنا, یہی صراط مستقیم ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو جن لوگوں نے جیسی نماز پڑھی ہے جس حکم کے مطابق, وہ صحیح کیا ہے, بالکل اعتراض کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. اسی طرح ہم نے بنایا ہے تم کو ایک معتدل امت, امت وسط بنایا, معتدل امت بنایا, اعتدال والی امت بنایا, تاکہ تم لوگ لوگوں کے مقابل میں گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو امت وسط بنایا ہے. امت وسط کیا ہے؟ آسان انداز میں اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو جن کے عقائد درمیانی ہوں, اعمال درمیانی ہوں, اخلاق درمیانی ہوں. درمیانی ہونے کا مطلب عقائد معتدل ہوں, اعتدال میں رہیں, بندہ نہ افراط میں جائے نہ تفریط میں جائے. جیسے بعض پچھلی قوموں کے اندر انبیاء کو خدائی کا درجہ ملا, پچھلی قوموں کے اندر انبیاء کو نبی تسلیم نہیں کر کے ان کو قتل کیا گیا, تو افراط بھی ہوا تفریط بھی ہوا. اللہ کی کتاب کو مانا بھی گیا نہیں بھی مانا گیا, نبی کو مانا بھی گیا نہیں بھی مانا گیا. تو یہ افراط و تفریط عقائد کے اندر آیا. الوہیت کے مسائل میں افراط و تفریط آیا, اللہ کا درجہ دے دیا گیا, الوہیت کا درجہ دیا گیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو الوہیت کا درجہ دیا گیا. تو یہ سارے مسائل ہوئے ہیں. عمل کے اندر اعتدال ہونا, عمل میں بھی افراط نہ ہو تفریط نہ ہو, عمل جتنا شریعت نے بتایا ہو اس کی سنت کے مطابق ہو. سنت سے چھوڑ کر کے اپنی طرف سے من گھڑت طریقے اختیار کرنا بدعت ہے. جتنا شریعت نے کہا ہے اس سے کم کرنا وہ بھی خلاف سنت, خلاف شریعت ہے. تو نہ اس میں بھی تفریط ہو نہ اس میں بھی افراط ہو, عمل بھی درمیانہ ہو, اخلاق بھی درمیانی ہونے چاہیے, اعتدال. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ امت معتدل ہے, اور جس کے اندر اعتدال آتا ہے وہ ثقہ اور معتبر ہو جاتی ہے. وہ آدمی جو اعتدال میں عقیدے رکھتا ہو, اعتدال کے اعتبار سے عمل ہو, اعتدال کے اعتبار سے اخلاق ہو, وہ آدمی معتبر ہے شریعت کی نظر میں, وہ آدمی عادل ہے. اور آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر گواہی کے مسئلے میں, گواہی دینے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی کتنا قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے, ثقہ ہے یا نہیں ہے, معتبر ہے یا نہیں ہے. گواہ کو جانچنے کے لیے پرکھا جاتا ہے, جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے, بھائی آدمی اچھا ہے یا نہیں ہے, بات کا سچا ہے یا نہیں ہے, یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے امت وسط بنایا تاکہ تم گواہی کے قابل ہو جاؤ. گواہی کے قابل کیا ہونا ہے؟ کل قیامت کے دن ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے, بہت بڑا فیصلہ ہے وہ, ایمان اور کفر کا فیصلہ, جنت اور جہنم کا فیصلہ. ایک طرف ہوں گے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام, ساری قوموں کے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف ہوں گے, پچھلی امتوں کے, ان کے مقابل میں آ جائیں گی قومیں, دربار میں کھڑے ہوں گے اللہ رب العزت کے, حق تعالیٰ شانہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں سے مخاطب ہو کر پہنچیں گے کہ بھائی کیا ہوا, تمہارے پاس کوئی نظیر نہیں آیا تھا, آگاہ کرنے والے نہیں آئے, بتانے والے نہیں آئے. وہ کہیں گے کہ انبیاء کہیں گے, وہ لوگ تو جھٹلا دیں گے, جو قومیں ہوں گی پچھلی وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی بتلانے والا نہیں آیا, کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے نبیوں سے, تو نبی کہیں گے تو ہم اللہ ہم نے تو پہنچا دیا, ہم نے ہمارا پیغام پوری طریقے سے پہنچا دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف انبیاء ہیں, دوسری طرف قومیں ہیں, ان کی امتیں ہیں. تو اس موقع پر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے پہنچا دیا ہے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے, اس کے گواہ کون لوگ ہیں؟ تو اس موقع پر انبیاء اکرام کہیں گے کہ ہماری گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم انبیاء کے گواہی دینے والے بنیں گے کل قیامت کے روز, اور وہ گواہی جائے گی اگینسٹ میں کافروں کے, انبیاء کی مقابل میں ہونے والوں کے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی نبی تو نبی ہے, نبی کے مقابلے میں امتی کو گواہ بنایا جا رہا ہے. یہاں پر نبی کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں تو کافی ہو جا سکتی تھی, تو نبی کی بات کے مقابلے میں امت محمدیہ ایک امتی کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ سابقہ انبیاء کا درجہ کم ہے اور اس امت محمدیہ کا درجہ عام آدمی کا درجہ ایک بڑا ہوا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر درجے اور فضیلت کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں کورٹ کچہری کا ہے, کل قیامت کی عدالت کا مسئلہ ہے. اور وہ عدالت میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ثقہ ہے یا نہیں ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے, وہ ہم فریق کی حیثیت سے ہوں گے. ان کے مقابلے میں ان کی امتیں فریق ہیں اور انبیاء ایک فریق ہے, اور دونوں فریقین کے لیے ظاہر سی بات ہے اسلام کا بھی ہر مذہب میں ہوتا ہے کہ بڑا رہے آدمی چھوٹا رہے, فریق تو فریق ہی ہوگا, اس کے پاس دلائل ہے ایویڈنس وہی اسی سے بحث کی جاتی ہے. تو انبیاء کے پاس میں جو فروف ہوگا, جو ایویڈنس ہوگا, جو دلائل ہوں گے امت محمدیہ کی شکل میں ہوں گے, تو ہم بڑھ جائیں گے نہیں یا امت محمدیہ بڑھ جائے گی نہیں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے, بلکہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے کہ امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اور یہ گواہی اس قدر مضبوط ہوگی کہ اسی گواہی کو جب وہ لوگ پھر بولیں گے کہ بھائی امت محمدیہ جو ہمارے بعد آئی ہے وہ ہمارے خلاف میں گواہی دے رہی ہے, گواہ تو پہلے ہونا چاہیے یا سامنے ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے گواہ کو, گواہ اس موقع پر گواہی دے سکتا ہے جبکہ وہ واقعے کے وقت میں موجود ہو, یہ تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں. تو بعض چیزوں کا اعتبار علماء نے فرمایا ہے کہ مشاہدے سے آگے خبر, اور خبر کے ذریعے سے بھی اگر یقین حاصل ہو جاتا ہے مضبوط اس موقع پر بھی آدمی گواہی دے سکتا ہے. بعض چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مشاہدے کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے, مشاہدہ نہیں ہے لیکن خبر ہے اور اتنی پکی خبر ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے, تو اس بنیاد پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. تو امت محمدیہ کو جو خبر آئی ہے, ہماری خبر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم کو ملی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہنچائی ہے امت محمدیہ کو کہ پچھلی امتوں کو پچھلے پیغمبروں نے سارا پیغام پہنچا دیا ہے, وہ لوگ کل قیامت کے دن جھٹلائیں گے, یہ ہم کو یقینی خبر معلوم ہو چکی ہے, ہم اس یقینی خبر کی بنیاد پہ گواہی دیں گے. اور پھر اسی گواہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو امت وسط بنائے ہیں تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو. گواہی دینے کے مقابلے میں پھر جب دیگر امتیں کہیں گی کہ بھائی یہ تو تھے نہیں اس موقع پر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر لگائیں گے کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے. تو ہماری باتوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آئے گا کہ انبیاء نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے, جنہوں نے قبول کیا وہ جنت کے مستحق, جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ جہنم کے مستحق. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اسی وجہ سے فرماتے ہیں امت وسط کا معیار یہ ہونا چاہیے. ہم پچھلی قوموں کو یہ بات, ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات پہنچائی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنی قوموں کو بات پہنچائی ہے. تو امت وسط کا ایک ذمہ داری یہ بھی ہے, وسط کا ایک مطلب ہوتا ہے درمیانی, تو ہم درمیان میں ہیں رسول کے اور امت کے. بعض علماء نے اس طریقے سے بھی اس آیت کو سمجھایا ہے کہ اللہ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے کل قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے. گواہی کس بات کی دینا ہے؟ اس بات کی بھی گواہی دینا ہے کہ رسول نے ہم کو اطلاع دی تھی قرآن کی, احادیث کی, سنتوں کی, حکمتوں کی, وہ رسول کی حکمتیں ہم تک پہنچی, اب یہ ہم درمیان میں ہیں, ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم آگے والوں کو وہ باتیں پہنچا رہے ہیں. یہ بھی امت وسط کی ایک تشریح علماء نے اس طریقے سے بھی فرمائی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس غرض سے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, یقیناً یہ بڑا بھاری کام ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی, یہ بھاری نہیں ہے, اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی شفقت فرمانے والے ہیں, بے انتہا مہربان ہیں. اس آیت مبارکہ کے جملے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قبلے کو بیت المقدس سے ہٹا کر کے کعبۃ اللہ کو بنانے میں حکمت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تمیز کرنا چاہتے تھے کون اتباع کرتا ہے, کون اپنے پیٹ اپنے پیروں کے بل پلٹ کر دوسرے مذہب میں چلا جاتا ہے. جیسے بہت ساروں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ بھائی پہلے یہ قبلہ بنائے اب یہ قبلہ بنائے، معلوم نہیں یہ تردد میں ہے، ڈاوا ڈول ہے ان کا خود مسئلہ. بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ہماری طرف آ جائیں گے، بعض کفار مکہ نے کہا کہ ابراہیم مذہب کو چھوڑ رہے ہیں لہذا ہم ان کو کیوں مانیں، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تو امتحان مقصود تھا، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں. تو اللہ کا تو علم ہے، پھر اللہ کیسے جانیں گے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے جاننے کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمیز کر دیں، جاننے کا مطلب لوگوں کو سمجھانے کے لیے لنعلم فرمایا، ورنہ مطلب یہ ہے کہ قبلہ ہم نے اس غرض سے بنایا ہے تاکہ ہم تمیز کر دیں کون اتباع کرنے والا ہے کون الٹے پاؤں پھرنے والا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا علم اللہ کا علم ایسا ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت کوئی جوڑ نہیں ہے، ہمارا علم تو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کا علم متشابہات میں سے ہے. اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، ید اللہ، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہن کا ذکر ہے، یدن کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، پیر پنڈلی کا ذکر ہے. تو یہ چیزیں متشابہ ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہاتھ کو ایسا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی پنڈلی ہماری طرح نہیں ہو سکتی ہے، ساق کا لفظ جو استعمال کیا گیا، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے. علم کی بھی جو بات کہی جا رہی ہے کہ تاکہ اللہ جان لے، تو ہمارے جیسا جاننا وہ اللہ کے پاس نہیں ہے، ان کا جاننا الگ ہے. جیسے اللہ کی صفات دوسری ہم سے الگ ہیں، اللہ کا علم بھی ہم سے الگ ہے. اس واسطے یہاں یہ نہیں بول سکتے کہ بھائی اللہ کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ اب معلوم ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ان کا علم الگ ہے، وہ صفات متشابہت میں سے آتی ہے وہ چیز. دوسری بات حق تعالیٰ شانہ فرما رہے ہیں، وہ انکانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، یقیناً یہ بہت بڑی بھاری بات تھی، قبلے کا مسئلہ بہت بڑا بھاری تھا اس زمانے کے اندر. ظاہر سی بات ہے کہ ایک زمانے سے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پشت ہا پشت سے اپنے قوم، قبیلے، بابا و اجداد، فلاں فلاں جتنے وہاں رہنے والے تھے اسی کو قبلہ بنا رہے تھے، اس کو چھوڑ کر کے بیت اللہ، بیت المقدس کو قبلہ بنانا. پھر اسی طریقے سے یہ بات بڑی بھاری گزرتی تھی کہ بھائی ایک مرتبہ قبلہ چینج ہونے کے بعد اس موقع پر جو سوالات ہوئے، اعتراضات کے جواب دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے، پھر اس کو چینج کر کے پھر ادھر پیچھے سے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو جواب دینے والوں کے لیے بھی مشکل ہے، عمل کرنے والوں کے لیے بھی مشکل ہے. اسی طریقے سے جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے لیے بھی مشکل بات تھی کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے محمد ادھر آ گئے تھے لیکن اب ادھر چلے گئے، اس کو قبلہ بنا لیے کعبۃ اللہ کو، تو ہم کیسے ان کی بات اتباع کرتے رہے، ہم تو سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اب تک بیت المقدس کو قبلہ بنائے تھے، اب کیسے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائیں؟ ان کے لیے بھی بھاری ہے، کفار کے لیے بھی بھاری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بھاری چیز ہے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے دے اس کے لیے بھاری نہیں ہے. وہ انکانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری پن نہیں ہے جن کو اللہ ہدایت دے دے. دوسرا ایک اعتراض ہوا کہ بھائی جو لوگ اب تک نمازیں پڑھتے رہے ادھر قبلے کی طرف، کبھی ادھر پڑھے، کبھی ادھر پڑھے، پھر ادھر پڑھ لیے، ان کا کیا کریں گے؟ سوالات یہ بھی اٹھے، کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئی جو بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے پڑھی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو ضائع کر دے. نماز ایمان کا رکن عظیم ہے، یہ تو اس کا تعلق ہوئے ایمان سے ہی ہے، تو اللہ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا، کسی کے نماز کو ضائع نہیں کرتا. جس موقع پر جو نماز پڑھی گئی وہ بالکل قابل قبول ہے، کعبۃ اللہ کی طرف بھی قابل قبول، بیت المقدس کی طرف بھی قابل قبول. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بے انتہا شفقت کرنے والے ہیں، یہ بھی قبول ہے اللہ کے نزدیک، وہ بھی قبول ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم تھا. اللہ بہت بڑے رحم فرمانے والے ہیں، رحیم. ان آیتوں میں یہ مختصر سی آج گزارشات کر دی گئی ہیں، چونکہ یہاں ہمارے بہت سارے ساتھی بھی دوسرے ایونٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی جانا ہی ہے، لیکن ہم چاہتے یہ تھے کہ تسلسل باقی رہے، اور ان شاء اللہ عزیز تاکہ یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے اس غرض سے یہاں تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہو گئی تھی. باقی تفصیلات وغیرہ ان شاء اللہ عزیز آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی. یہ مسئلہ اور بھی زیادہ اہم ہے، قبلہ وغیرہ کے مسائل آپ حضرات کے سامنے ان شاء اللہ عزیز آگے بھی آئیں گے. اور ایک اور معذرت بھی ہے کہ اس موقع سے زیادہ اہتمام بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے کچھ آپ حضرات وہ نہ کریں کہ بھائی عام طور پہ جو سلسلہ چل رہا تھا کھانے وغیرہ وغیرہ کا وہ آج نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے تحمل سے رہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن سننے سنانے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ پاک جو ہے قرآن سے جوڑے رکھے، یہی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو سارے اہتمام بھی رہے گا، التزام بھی رہے گا. پھر اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.